نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبادات دو قسم کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ جل شانہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. عبادات کا لفظ ان سب چیزوں پر حاوی ہوتا ہے، یعنی عبادت سے مراد ایک ہی قسم کی عبادت نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس قسم کی عبادات، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق ادا کرنا، یہ بہت بڑا کام. اس میں ہم لوگوں سے نہایت کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ اللہ جل شانہ کے حقوق، ان کے حق تو کوئی ادا کر نہیں سکتا، لیکن اس میں انسان میں جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو پوری کوشش کے ساتھ استعمال کرنا، تاکہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ادا کرنے کی کوشش. ادا تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اتنے ہیں، وہ تو ان کا پورا پورا حق ادا کرنا. جیسے جب یہ آیت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے مومنوں تم اللہ سے ڈرو اتنا کہ جتنا اللہ کا اس کے ڈرنے کا حق ہے. تو صحابہ پر یہ آیت جو ہے بہت شاق گزری، بہت مشکل گزری، کیوں؟ صحابہ جانتے تھے کہ ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا اتقوا اللہ ما استطعت، اب تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہیں استطاعت ہے، جو تمہارے طاقت کے اندر ہے. تو اپنی استطاعت کو کیا ہم خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ سوچنا کیا مقام ہے. جو لوگ سنجیدہ ہیں دین میں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اسلام کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کو بہت سنجیدگی سے، نہایت سنجیدگی سے ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ آخر میرے سے اللہ نے جتنی مجھے استطاعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو کیا میں پورا خرچ کرتا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر سکوں. اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن اعظم ہیں, احسان کرنے والے, جن کا احسان اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اس امت میں سے پیدا کر دیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس امت کو وہ درجہ ملا جو پہلی امتوں کو نہیں ملا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حقوق ہیں ہم لوگوں پر, ان حقوقوں کو بھی کما حق ہو ہم ادا کرنے کی کوشش میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. اور جس کا جتنا حق ہوتا ہے اس کا اتنا ہی ادب بھی ہوتا ہے, جس کا جتنا حق ہوتا ہے اس کا اتنا ہی ادب بھی ہوتا ہے. سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے, سب سے زیادہ ادب اس کا ہونا چاہیے. اس کے بعد نمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ جس کا حق ہوگا اتنا ہی اس کا ادب ہوگا, اور حق جو ہے بقدر رابطہ ہوتا ہے, جس کے ساتھ جتنا رابطہ ہوگا اس کا اتنا حق ہوگا, جتنا رابطہ قوی ہوگا اتنا حق بھی قوی ہوگا. اور سب سے زیادہ جو رابطہ ہے ایک مسلمان کو وہ ہے اسلام کو, کیا ہے, اور اس میں سب مسلمان شریک ہیں. اور اس تو لہذا حقوق میں سے ہم پر آئے گا مسلمانوں کے حقوق. کیا آئے گا؟ مسلمانوں کے حقوق. یہ جو آج کے یہ چند اوراق ہیں یہ اسی کے بارے میں ہے, مسلمانوں کے حقوق ہم پر کیا ہے. وہ تمام حقوق جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان کو اس طرح محبوب رکھے جیسے اپنے نفس کو رکھتا ہے. مسلمان کو ایسا محبوب رکھے جیسے اصل, یہ مسلمانوں کے حقوق. پہلا جو حق ہے یہ اسلام کا حق ہے, تو اسلام کے حق میں مسلمان جو ہیں سب شریک ہیں. اب مسلمانوں کے ہم پر کیا حق ہے, کیا حقوق ہیں؟ تو ایک یہ ہے کہ ہم مسلمان کو محبوب رکھیں. کیا رکھیں؟ کتنا محبوب رکھیں؟ اپنے سے زیادہ محبوب رکھیں. یہ کمال دینداری اور اعلیٰ درجے کا مسلمان ہونا ہے. جو اعلیٰ درجے کا مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مسلمان کو محبوب رکھے. سمجھے؟ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے اعلیٰ درجات نوازتے ہیں, کیا وجہ, کیا چیزیں ہیں. نوافل اور ذکر اور یہ سب چیزیں یہ بھی اللہ کو پسند ہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان پسندوں کو ہمیں سمجھنا ہے, اور اس اللہ کی پسند کے مطابق اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو محبوب رکھے, اور اگر ایسا کرتا ہے تو فرمائے کہ یہ کمال دینداری اور اعلیٰ درجہ کا مسلمان. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اتفاق و اتحاد میں مسلمانوں کی مثال جسم کی ہے, کہ اگر ایک عضو جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے, سارے بدن کو آرام نہیں آتا. اور دوسرا حق جو مسلمان کا مسلمان پر ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو ہم نے اپنی معاشرت سے بلکہ اپنے دین سے خارج کر دیا. کیا حق ہے کہ کسی کو, جیسے حضرت خان رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آدمیت کسے کہتے ہیں, وہ فرماتے تھے آدمیت یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ادنا سے ادنا درجے کی تکلیف بھی نہ پہنچے. یہ اعلیٰ دینداری, دوسروں کو تکلیف پہنچاتا پھرتا ہے اور بڑی عبادتیں ریاستیں شب بیداری کرتا ہے تو اس کا اس کو زیادہ فائدہ نہیں ملے گا. زیادہ فائدہ یہ ملے گا کہ کسی کو کوشش کرے کہ اس کی وجہ سے, اس کی زبان سے, اس کی آنکھ سے, اس کے ہاتھ سے, اس کی کسی بھی ادا سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرو, اگر بھلائی نہ کر سکو تو کم از کم اتنا تو کرو کہ اس کو تکلیف نہ دو. اگر تم دوسرے مسلمان کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے لیکن ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ, یہ بھی کیا ہے, ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات تعلیم فرمائیے جو مجھے نفع دے, مجھے کوئی ایسی بات تعلیم فرمائیے جو مجھے نفع دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے راستہ سے ایذا کی چیزوں کو ہٹایا. مسلمانوں کے راستے سے ایذا کی چیزوں کو دور کیا کر. اس صحابی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو مجھے نفع دے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت سے عبادات کی طرف اس کی تعلیم فرما سکتے کہ یہ عبادت کرو, وہ عبادت کرو, وہ عبادت کرو, اسے نفع ہوگا. تو کیا فرمائیں کہ راستے میں اگر کوئی ایذا رسان چیز ہے اس کو ہٹایا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسروں کو ایذا پہنچانا کتنا نقصان دہ ہے ایمان کے لیے, اور دوسروں کو ایذا سے بچانا کتنا نفع بخش ہے ایمان کے لیے. یہ ہماری زندگی کے ہر گوشے پر حاوی رہے گا. ہم جو بھی کام کریں گے, چاہے گھر میں ہوں گے, چاہے ہمسائے میں ہوں گے, چاہے اپنے جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہوں گے, راستے میں ہوں گے, گاڑی میں ہوں گے, کہاں بھی ہوں گے, کسی حال میں بھی ہوں گے, سفر میں ہوں گے, حضر میں ہوں گے, اگر ایک اصول بنایا زندگی کا کہ کم از کم میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میری طرف سے کسی کو, تو اگر فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے تو یہ شخص تو بہت بڑا ولی ہے. اگر اس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بشر جو ہے, انسان کو بشر بولتے ہیں, یہ باشر ہے, یعنی شر کے ساتھ آیا ہوا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اس کو بے شر بننا ہے, شر کے بغیر, شر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے تاکہ اس کے وجہ سے کسی کو شر نہ پہنچے. یہ سراپا خیر ہو, مومن جو ہو سراپا, مومن کا لفظ اور ایمان کا لفظ, اس کا لفظ جو ہے, اس کا مادہ جو ہے وہ امن ہے. ایمان کا مادہ کیا ہے, امن سے نکلا ہے, اور مومن, اب مومن کے معنی کیا ہوں گے, مومن کے معنی ہوں گے امن دینے والا. ہاں, کس کو امن دیتا ہے؟ مومن کے معنی امن دینے والا. مومن کا لفظ یہ بھی ایمان سے ہے, اور ایمان جو ہے ایمان کا مادہ یعنی امن ہے. اب یہ امن مومن کے معنی ہوئے ایمان یعنی امن دینے والا. اب کس کو امن دیتا ہے؟ پہلے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امن دیتا ہے. اب ان کو کیا امن دے گا؟ مومن کیا امن دے سکتا ہے اللہ؟ یعنی ان کو جھٹلانے سے امن دیتا ہے, جھٹلاتا نہیں. انتقسی بھی مومن جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کو ان کو جھٹلاتا نہیں. اور پھر اس کی وجہ سے جو بھی جاندار اور جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان سب کو امن دیتا ہے. آج دنیا میں مومن کی شبیہ اور اس کی جو امیج دنیا میں پیش کی جاتی ہے, ابھی بھی اگر آپ مغرب ویسٹرن جو وہاں ان کا اپنا لٹریچر یا ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو ایسا سبق پڑھاتے ہیں کہ مسلمان کسی جنگلی خونخوار جانور درندے کا نام ہے, اگر کوئی آپ کو دیکھے گا چیر پھاڑ دے گا. ایسے امیج بناتے ہیں بچوں میں کہ مسلمان کوئی ایسی چیز ہے. حالانکہ اگر حقیقت کہ مومن جو ہے یہ سراپا امن ہے, سراپا امن اپنے لیے بھی امن ہے اور اپنے گھر کے لیے بھی امن ہے اور پورے معاشرے کے لیے پوری دنیا کے لیے امن ہے. اب ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کیا ہوا کئی ہماری طرف سے ہمارے والدین کو امن ملتا ہے, ہمارے گھر والوں کو اہلیہ کو امن ملتا ہے, بچوں کو امن ملتا ہے, بھائی بہن کو امن ملتا ہے, ہمسایوں کو ہماری سے امن ملتا ہے, یا ہم ان کے لیے ایزا کا سبب ہیں؟ ایزا ایک نہیں کہ ان کو مارا جائے, نافرمانی سے ایزا پہنچائے والدین کو, ایزا تو ایزا ہے, اور ذہنی اور روحانی ایزا جسمانی ایزا سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اگر کسی کو جسمانی طور سے یا مالی طور سے نقصان پہنچایا جائے اور دوسرے کو ذہنی اور روحانی طور سے نقصان پہنچایا جائے, ایزا پہنچائی جائے, کون سی ایزا سکتی ہے؟ تو ہم جو ہیں کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو امن نہیں مل رہا؟ امن یعنی ان کو سکون نہیں ہے, ہماری وجہ سے ان کو انس نہیں مل رہا ہے, محبت اور سلامتی نہیں مل رہی. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, یہ حدیث ایسی ہے جو انسان اپنے ہاتھ پر بھی, دل پر بھی, ذہن پر بھی, اور کمرے کے جہاں بیٹھتا ہے اس ہر جگہ لکھ کر رکھے, ہمیشہ یاد رہے. المسلم, اب مسلمان کس کو کہیں گے؟ مسلمان اسی کو کہیں گے من سلم المسلمون من لسانه و یدہ. بہت جامع حدیث ہے, زندگی کے ہر گوشے پر یہ حدیث حاوی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا ہوں, محفوظ. تو اس میں ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں, اس میں ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں خود بھی امن نہیں اور ہماری زندگی میں سکون نہیں, اور ہم کو جیسے دین میں ترقی کرنا چاہیے تھی ویسی ترقی نصیب نہیں ہو رہی. تو جب یہ صحابی آئے تو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تعلیم فرمائیے جو مجھے نفع دے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو مسلمانوں کے راستے سے کہیں جو ایذا والی چیزیں ہوں ان کو دور کیا کرو, کسی جگہ کنکر کسی جگہ ہو. ہم تو اپنے نکالیں گے اور بیچ راستے میں ڈال دیں گے. یہ سب چیزیں. تو فرمایا کسی مسلمان کو, کسی مسلمان کو بدون یعنی بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف پہنچانا بدترین عمل ہے. کسی مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ بدترین عمل ہے. اور پھر سمجھو کہ ایزا کے مرحلے کے مراتب یعنی درجات میں تفاوت یعنی فرق ہے. کوئی ایزا زیادہ سخت ہوتی ہے اور کوئی ایزا کم درجے کی ہوتی ہے. اب حدیث شریف میں ہم کو کیسی تعلیمات ملی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تعلیم دے کر گئے جس کی طرف ہم نے آنکھیں بند کر دی اور اس تعلیم کو بالکل بھلا دیا. کہ کیا فرمایا؟ جب حدیث آتا ہے قرآن آتا ہے تو اس کو ہمتن گوش سننا چاہیے, اپنے من کو, اپنے من کو, روح کو, ذہن کو, دل کو ہی نہیں جھکانا چاہیے, بدن کو بھی جھکانا چاہیے, کانوں کو لگانا چاہیے. اب کیا فرمایا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی جانب نظر سے اس طرح اشارہ کرے جسے اس کو ایذا. ایک تو ہاتھ سے مارنا الگ, زبان چلانا, گالی دینا, برا کہنا, غیبت کرنا, تہمت لگانا, یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں. ہاں آنکھوں سے بھی, ترچھی آنکھوں سے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے دول بچھو, یا اس طرح سے کچھ آنکھوں سے ایسا اشارہ کر کے دیکھنا جس سے اس بیچارے کو تکلیف ہو. کیا فرمایا؟ اپنے کسی مسلمان بھائی مسلمان کی جانب نظر سے اس طرح اشارہ کرے جسے اس کو ایزا. فرمایا ایسا جائز نہیں ہے. حاصل یہ کہ دوسرے مسلمان کو جو بات ناگوار ہو, بری لگے وہ ایزا میں شمار ہوتی ہے. تو ان چیزوں پر زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے خلق کو زیادہ سے زیادہ کریمانہ بنانے کی ضرورت ہے. اپنے اندر توازو کا اختیار کرنا. توازو سمجھتے ہو؟ ایک ہوتا ہے تکبر اور اس کا ضد, اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں توازو. خاک ساری نرمی, کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. اور یہ مسلمان کا دوسرا حق ہے. ایک حق کیا وہ کہا؟ ایک حق کیا کہا؟ کہ دوسرے مسلمان کو محبوب رکھے. اور دوسرا حق یہ کہا کہ اس کو ایذا نہ پہنچائے, اس کو ایذا. اور تیسرا حق یہ کہا کہ اب جب اس کے ساتھ پیش آئے تو تواضع سے پیش آئے, نرمی سے پیش آئے, تکبر گھمنڈ سے, ایسے بے ادبی سے پیش. تکبر کو راہ نہ دے, کیونکہ اللہ تعالی متکبر کو پسند ہے. اللہ تعالی متکبر کو, ہم لوگوں میں اکثر تکبر ہے. حالانکہ فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ کبریائی میری چادر ہے. بڑائی اور کبریائی کا سزاوار اللہ تعالی کی ذات ہے. بندہ کس چیز کا؟ جب ایک شخص, ایک بادشاہ تھا, جا رہا تھا اور ایک فقیر پاؤں پھیلائے بیٹھا. اب بادشاہ کے آگے ہوتا ہے فوج اور دوسرے اہل کار اور چمچے شمچے, وہ سب کو ہٹو ہٹو کرتے ہیں, ادھر ادھر ہٹا دیتے ہیں کہ بادشاہ آ رہے ہیں. تو سب ہٹ گئے تو یہ فقیر پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوئے. اب بادشاہ تو ان کو یہ چیزیں گوارا نہیں, اب اس کو بلایا کہا یہ پیر پھیلانا کب سے سیکھا؟ پیر پھیلانا کہا جب سے ہاتھ بند کر دیا, جب سے ہاتھ کیا مطلب, یعنی جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے ان کو بھیک مانگتا ہے یا ان کی دنیا پر اس کی نظر ہوتی ہے تو وہ ان سے ڈرتا ہے. اب جس نے اللہ کے ساتھ معاملہ کر دیا توکل کا, لوگوں سے اپنے ہاتھ کو بند کر دیا, تو اب یہ لوگوں سے کیا ہو گیا؟ مستغنی ہو گیا, بے نیاز ہو گیا. کہا پیر پھیلانا کب سے سیکھا؟ کہا جب سے ہاتھ بند کر دیا. اب تجھے نہیں پتا میں کون؟ کہا مجھے بالکل پتا, میں تو بالکل جانتا ہوں. میں کیسے جانتے ہو اور ایسے بولتے ہو, تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں تو پورا جانتا ہوں, آپ سے زیادہ جانتا ہوں. کہا اور بے ادبی کرتا ہے, تجھے نہیں خبر میں کو؟ کہا مجھے پوری خبر. کہا کیا, میں کون ہوں؟ کہا تو ایک پہلے پیشہ کا قطرہ تھا, ماں باپ کے اس میں پیشاب کا قطرہ تھا, اور اس وقت تو نجاست کا بستہ ہے. یعنی اگر پیٹ انسان کا چاک کر دیا جائے وہاں سے کیا نکلے گا؟ نجاست کا بستہ. اور کل کو تو ایسا ہو جائے گا کہ تو چونچیوں اور کیڑوں کی غذا. اب بادشاہ کے ہوش ٹھکانے لگ گئے, کہا ہاں واقعی تو ہی مجھے جانتا ہے, میری حقیقت اصل میں یہی ہے. یعنی انسان تکبر کرے تو کس چیز پر کرے؟ تکبر کی چیز اس کے پاس کیا ہے؟ تو لیکن یہ شیطان اور نفس اندر بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان میں بڑا تکبر ہی کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا. شیطان کو کیا ہوا؟ شیطان ابلیس جو ہے وہ ذلیل و خوار اور لعین و ملعون کیسے ہو گیا؟ پہلا گناہ جو اس کے اندر جو ہوا وہ تکبر کا, جو مرض اس کے اندر تھا پہلے, جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور پھینکا گیا, وہ تکبر تھا. اس نے کہا میں آدم کو کیسے سجدہ کروں, میں اس سے بہتر. تو پہلی چیز اس کو تکبر اور دوسری چیز حسد ہو گئی. تو یہ دو چیزیں پہلے ابلیس میں آ گئی, اور یہی دو چیزیں جو ہیں ہمارے اندر ہیں. یہ دو چیزیں اور چیزوں کے علاوہ, یعنی کہ یہی دو خرابیاں ہمارے اندر ہیں. ہمارے اندر تو بہت خرابیاں ہیں لیکن تکبر اور حسد, اب اگر دیکھا جائے تو ابلیس کو اس تکبر نے کیا کر دیا؟ ورنہ کہتے ہیں کہ زمین پر کوئی حصہ نہیں جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا, اور اتنا عبادت کرتا تھا کہ زمین سے پھر اوپر آسمانوں میں لے جایا گیا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے. لیکن تکبر ہو گیا تھوڑی تو پوری عبادت اور پوری وہ ساری. اسی طرح سے ایک بنی اسرائیل میں ایک بڑا عالم تھا, اس کا نام تھا بلعم باعور. کیا تھا؟ اسم اعظم بھی جانتا تھا. اب اس میں تکبر ہو گیا, اور اپنے علم پر تکبر, اور جو وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دی. یعنی پیغمبر وقت کے خلاف, پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز چھین لی. اللہ تعالیٰ رحم, اللہ تعالیٰ تو بہت بے نیاز ہے. تو اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, بڑے بڑے کو تکبر ہوتا ہے. اپنے اپنے درجے میں, اپنی اپنی ہستی میں اکثر لوگ تکبر کے شکار, اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند, متکبر کو اللہ تعالیٰ بالکل ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. ہاں, اور جس پر تکبر کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ تحمل سے کام لے, برداشت کر کے. ہاں, اب دوسرے نے تکبر کیا, اب آپ کیا کریں گے؟ دوسرے نے, آپ یہاں سے کیا کریں؟ آپ اس کی ہڑی پتری توڑ دیں؟ یہ کون ہوتا؟ یعنی یہاں تحمل, برداشت کر, اپنے اندر بردباری اور حلم پیدا کر لیں اپنے اندر. ہاں, اس نے یہ شیطانی عمل کر دیا. تکبر کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے یا اچھا عمل؟ شیطان کا عمل. تو اس نے شیطانی عمل کیا, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی شیطانی عمل کریں گے. کیا ہم اس کو اس کی ہڈی پسی, تجھے نہیں خبر ہو کہ آپ کس کے ساتھ کرتے ہو, مجھے نہیں تم جانتے؟ تو یہاں سے تحمل اور بردباری, ہاں, اس کو یعنی برائی کا بدلہ, برائی تو بہت آسان ہے, برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے, لیکن اگر تم واقعی مرد ہو, حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی, تو اپنے ساتھ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی احسان کرو, تو یہ آپ کے اندر کمال دینداری کی یعنی نشانی ہو جائے گی, علامت ہو جائے گی. اور اہل تکبر کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار کر لو. اہل تکبر کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے, ان سے بہتر علیحدگی ہے. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ تم بھی تکبر کرنے لگ جاؤ, کیونکہ آدمی جس بات پر دوسرے کو نکیر کرے خود اسی کو کام کرے, اور اس کو کہتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے اور خود بھی تکبر کرتا ہے, تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, ہمارے نزدیک جو بہترین ماڈل ہے, جو نمونہ ہے, جس میں ہماری نجات ہے, جس میں ہماری نجات کا دار و مدار ہے, وہ نمونہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر آپ نظر ڈالیں گے تو وہاں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ تکبر نظر آئے گا. نہایت متواضع, نہایت شفیق اور کریم, اس سے بڑا متواضع, تواضع والا, نرمی اور خاکساری والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اتنے شفیق اور اتنے کریم اور اتنے انک لعلی خلق عظیم, قرآن کریم نے اعلان کر دیا انک لعلی, بے شک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اخلاق کا جو سب سے اونچا درجہ ہے خلق, اس کا جو سب سے اونچا درجہ, اس پر آپ فائز ہیں. اور خود حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کی کیا کروں؟ تکمیل کروں, یعنی ان کو جو اس کو کیا کہتے ہیں, موریلٹی جو ہے, اس کو اپنے نقطۂ انتہا تک, یعنی ہائیسٹ پوائنٹ تک لے جاؤں. اور اگر ہائیسٹ پوائنٹ اس کا دیکھنا ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھنا پڑے, اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو جو سنوارے گا, وہی اخلاق جو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, وہی واقعتا کامیاب ہوگا. اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, قل ان کنتم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ میری یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور اتباع کرنے کا کیا مطلب کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے, تواضع اور نرمی والے تھے تو امتی متکبر ہو, اس کو اتباع کہیں گے, کہلائے گی اتباع, نہیں کہلائے گی. لیکن ہمارے اندر شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کو اگر نرمی دیکھنی ہوگی, اگر آپ کو خاکساری دیکھنی ہوگی, تواضع دیکھنی ہوگی تو ہر ہر چیز میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا پڑے. اب کتنے شفیق ہیں, کسی سے مسافہ کرتے ہیں جب تک وہ خود ہاتھ نہ واپس لیتا اور دوسرا اپنے دست مبارک پہ چھینا تھا تو کس کی دل شکنی ہو جائے. اب دیکھیے تو کبھی آپ اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے یہاں تک کہ وہی چھوڑ نہ دیتا. اور جب آپ کسی سے کلام فرماتے, اب دیکھو آداب کیسے کیسے سکھائے گئے. آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے, آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے, آپ ایسے اس کو سنتے ہیں. یا ادھر کچھ کام میں مشغول ہے, ہاں بولو بولو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک دیکھیے, وہ پورا بدن مبارک اس کی طرف پھیرتے, پورا رخ اس کی طرف کرتے, پورے توجہ سے اس کی بات سنتے. ہمارے اور ان کے عمل میں آپ کیا زمین آسمان اس سے زیادہ فرق پائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عظیم شخص ہو سکتا ہے دنیا میں, ان سے کوئی عظیم کسی بھی لحاظ. اب ہم لوگ, اب کسی کا کوئی عہدہ ہے, کسی کا کوئی تعلیم ہے, کسی کا تھوڑا سا کچھ ہے, مال ہے, کچھ مالداری ہے, کچھ اور ہے, اب اس کی وجہ سے گھمنڈ ہے, اب بات ہی نہیں سنتا بات ہی. اب وہاں دیکھو ان سے زیادہ کوئی عظیم گریٹ کوئی ہو سکتا ہے. اب کوئی بات کہنے والا, اب یہاں یہ نہیں آیا کہ کوئی جو بات کہنے والا تھا وہ بھی کوئی صاحب رسول, تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوری توجہ فرمائے, نہیں. جو بھی آتا اور جب اس کلام سنتے تو پورا اپنے بدن مبارکہ اور رخ اس کی طرف کرتے اور پھر اس کو سنتے. یہ تعلیمات ہم نے سنی ہے لیکن غور نہیں کیا. یہ باتیں جو میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات نے اکثر سنی ہوں گی, اس میں شاید کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن اس کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں اور ان کی اہمیت پر تھوڑا غور کریں, یہ ہم کم کرتے ہیں. ہم کیسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. جب آپ کسی سے یہ سوچنے کی چیز ہے, عمل کی چیز ہے, یہ تو ایسے ویسی چیز نہیں ہے. جو نہیں کرے گا تو اپنا نقصان ہے, جو کرے گا تو اس کو عظیم نفع ہو جائے گا. جب آپ کسی سے کلام فرماتے تو اپنا سارا رخ اس کی جانب کر لیتے اور اس کی جانب سے منہ نہ پھیرتے. ہاں مگر کہ وہی منہ پھیر لیتا یا اپنا کلام بند کر دیتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف متوجہ پر ہوتے. کتنی چھوٹی بات لگتی, لگتی تو کرنے میں چھوٹی بات ہے لیکن انسان عمل کر کے دکھائے تو پھر پتہ چلے. اس چیز کو اپنی عمل کر کے دکھائے, یعنی ایک دن پوری زندگی, ایک دن دو دن کی ہاں جی آج ہم نے سنا ہم کریں گے جی, نہیں پوری زندگی اپنا شیوا یہ بنائے تو پھر دیکھ کہ یہ کتنی عظیم تعلیم ہے. اب اس سے کیا پتہ چلے گا, اب اسے یہ پتہ چلے گا کسی نے بات کہی اور ہم نے توجہ نہیں کی, ہم نے توجہ نہیں کی تو پہلا نتیجہ اس سے کیا نکلے گا. پہلا نتیجہ اس سے نکلے گا کہ ہمارے اندر تکبر ہے, نکلا. اور دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا, دوسرے نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ حقیر ہے, ہمارے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہے. تو حقارت مسلم تو مستقل گناہ, تاخیر مسلم ہے کہ نہیں. اب ایک گناہ ہو گیا, ہم نے توجہ نہیں کیے, ہم تو کام کرتے ہیں, اس نے کیا. لیکن آپ اس کے جو اس کو اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے, اس کا اس کو انالائز کریں گے کہ اندر سے کیا نکلے گا, کس کی وجہ, آپ دیکھو کیا معمولی چیز ہے, معمولی نہیں ہے. آپ کو لگا کہ معمولی آیا تو ہم نے نہیں سنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے, کیا ہے, اور دوسرا ہم نے اس کی کیا کی, اس کو حقیر سمجھا. یعنی اس کی کوئی ہمارے اندر اس کے پاس کوئی ہماری قدر, تو کیا معلوم اللہ کے نزدیک کتنا محبوب. جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں, اللہ کے کچھ کپڑے پھٹے پرانے, بال پراگندہ یا ہار, غبار آلود, اور یا تو ننگے پیر ہوں گے یا کچھ پٹا پرانا پیروں میں نکلا. وہ ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیں گے تو وہ لوگ اس کو اپنے پاس بیٹھنے, اگر کسی کو کوئی چیز مانگے گا تو کوئی اس کو دینے کے لیے تیار, اگر کسی کو شادی کے لیے دعوت دے گا کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص کسی چیز کو کہیں کہ ہو جا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس چیز کو کر دیں گے. اب اللہ کے نزدیک اس کی کتنی قدر ہے, تو اس لیے ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر ہے, ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم تحقیر مسلم میں کیا ہو گئے, ملوث مبتلا ہو گئے. تو یہ تکبر کی نشانی اور تحقیر, ان چیزوں کو یعنی اپنے نفس کو کیا کرنا, اپنے نفس کو کیا کرنا, اسی کا نام سیولیزیشن, سیولائز, اپنے نفس کو سیولائز کرنا, مہذب بنانا. اس کا یہ نام نہیں کہ آپ ٹائی لگائیں, ہیٹ لگائیں, ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائیں, چھری کانٹے سے تو آپ مہذب کہلائیں گے. نہیں, آپ کے اندر جو ہے کسی قسم کی گندگی اور غبار نہ رہے, یہ ہے اپنے نفس کو مہذب بنائیں. اسلام حقیقی تہذیب سکھاتا ہے, اسی کا نام تہذیب یافتہ. تہذیب یافتہ کس چیز کا نام, تہذیب یافتہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے اندر وہ اخلاق پیدا ہوں جو اخلاق, اور یہ اخلاق صرف اسلام نے سکھائے, کسی اور جگہ آپ یہ چیزیں نہیں پائیں, کسی اور جگہ نہیں پائیں. لیکن المیہ تو ہم لوگوں نے اس تہذیب کو چھوڑا, اس معاشرت کو چھوڑا, اس تعلیم کو چھوڑا, اور اس نمونے کو. یہ ہمارا اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہمارے بچنے کی, کہ ایسا نمونہ جو پیغمبر پہلے آئے وہ بھی کیا کرتے تھے, تمنا کرتے تھے کہ ہم امت محمد میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کیا, لیکن ہم اس نمونے کی طرف دیکھتے نہیں. دیکھنا تو یہی کہ وہ کس وقت کیا کرتے اور ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک, ہاں, اس لیے یہ چیزیں جو ہیں زیادہ ضروری ہیں, اور ان پر ان کو سیکھنا ہے. اور اپنے یہ نفس جو ہے نا, یہ بڑا سرکش ہے, نہیں مانے گا, یہ نہیں سیدھا سیدھا مانتا ہے. اب آپ کے پاس کوئی بھی مثال لیں, اب لوہے کی کوئی راڈ ہے آپ کے پاس, اب اس میں بہت ٹیڑا پن ہے, اب اس کو آپ بہت کوشش کریں گے ٹھیک کرنے کی, نہیں ہوتا, یا تو یہ ٹوٹ جائے گی, یہ سیدھے نہیں کریں گے. اب اس کو کیا کریں گے, اب اس کو سیدھا کرنا ہے تو اس کو آگ میں ڈالیں گے, ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے, آگ میں اس کو خوب نرم کریں گے, پھر ہتھوڑے سے, بڑے ہتھوڑے سے آپ اس کو سیدھا کر لیجیے. اس نفس کو ایسا کرنا پڑتا ہے, اس کو مجاہدے کی آگ کی بھٹی میں جب تک نہیں ڈالے گا, اور پھر کسی سیدھا کرنے والے کے ہتھوڑے سے اس کو سیدھا نہیں کرے گا. تو یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن ہے یہ ضروری. اگر ایسا نہیں کیا تو جنت میں سیدھا نہیں, پھر جہنم میں وہ آگ میں ڈالے جائیں گے, تو وہاں وہ نکالا جائے گا, وہ مادہ کچرا ٹیڑا پان پھر جہنم میں نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے, تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کو بھی مہذب بنائے, جس ایسا تہذیب یافتہ جس جس تہذیب کی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے, اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.